آواز ہے دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں یا پھر بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز اور ہمارے پروڈیوسر اسفر امام ہیں. آج کے اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ نے ایک نظر فیس بک پر ڈالی ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بہت سی کہانیاں نشر کیں گزشتہ سالوں کے دوران جنہوں نے آپ کے اور ہمارے دلوں کو چھو لیا تھا. اور دسمبر کا مہینہ ہے, صرف 2 پروگرام باقی ہیں میری کہانی کے اس سال کے دوران. نیا سال شروع ہوگا, نئی کہانیاں ہوں گی, تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ کہانیاں ہم دہرائیں. اور ان میں سے پہلی کہانی جو آج میں نے منتخب کی ہے وہ تو در حقیقت ایسی ہے کہ مطلب جب میں نے اسے ریکارڈ کیا تھا تب بھی مجھے مطلب بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایک 10 سالہ بچے کی کہانی ہے وہ, لیکن کہانی کے بارے میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. یاد دلا دوں کہ پروگرام کے دوران کسی بھی وقت آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتے ہیں, 0800-77789. یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے پاکستان کے سننے والوں کے لیے. بھارت کے سننے والے اگر ہمیں فیس بک پر اپنا نمبر بھیج دیں گے ہم آپ کو ضرور کال کر لیں گے. تو ہمارے یہ پروگرام اس وقت براہ راست وائس آف امریکہ اردو سروس کی فیس بک پر آپ سن سکتے ہیں یا ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں بھی سن سکتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ ہمیں اپنے کمنٹس اور جو بھی کوئی سوالوں بھیجتے جائیے, ہم پروگرام کے دوران آپ کو جواب دیں گے. تو چلتے ہیں آج کی پہلی کہانی کی طرف. علی حیدر نام ہے اس بچے کا. جب میں نے اسے بات کی تھی, یہ 2014 کی بات ہے, فروری کی, ماما قدیر کے ساتھ بلوچستان کے ان خاندانوں کا ایک قافلہ مارچ کر رہا تھا پاکستان بھر میں جن کے رشتہ دار لاپتہ ہیں. اور علی حیدر اپنے والد کی تصویر لیے جگہ جگہ نظر آتے تھے پریس کانفرنسوں میں اور مختلف اجتماعات میں. تو میں نے ٹیلی فون پر علی حیدر سے بات کی اور علی حیدر کی کہانی اب آپ بھی سنیے اور آپ یقیناً میرے ساتھ ہوں گے اس بارے میں کہ یہ ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی کہانی ہے.
میرا نام علی حیدر بلوچ ہے, میں 10 سال کی. میرے والد محمد رمضان بلوچ 14 جولائی 2010 کو لاپتہ کر دیا گیا ہے. میں اپنے باپ محمد رمضان بلوچ کے لیے یہ لانگ مارچ کر رہا ہوں. مجھے تو جیسے ہر آدمی کو اپنے باپ پہ یاد آتا ہے, مجھے بھی ایسے میرے باپ یاد آتا ہے. وہ سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے, میں سب سے بڑا تھا, وہ مجھ سے پیار کرتے تھے, اسکول کرتے تھے, وہ میرے لیے کھلونا لے آتے تھے. دو میرے بہنیں اور 2 بھائی, وہ چھوٹے بچے, وہ بولتے ابو کدھر گیا, ہم بولتے ہیں ابو وہ گوادر میں کام کرتا ہے, وہ تمہارے لیے پھر کھلونا لے آئے گا, پھر وہ بات نہیں کرتے ہیں. اور وہ پوچھا رہتے ہیں ابو کدھر ہے, ابو کدھر ہے. امی نے کہا جا کے, میں نے کہا یہ لانگ مارچ ماما قدیر بلوچ کا ہو رہا ہے, ان کے ساتھ ہم جائیں تو ہمارا یہ باپ کا مسئلہ اور تو بڑا ہو جائے گا. اس نے کہا جاؤ اور اپنے باپ کے ساتھ واپس آؤ. میں نے کہا صحیح ہے. پھر اس نے کہا جاؤ اپنے ماما کے ساتھ یہ لانگ مارچ کرو. پھر میں لانگ مارچ میں شریک ہوا ہوں. تو ابو میرے گھر میں تھا, اس گھر میں تو خوشحالی تھا. ہر وقت بھی ابو گھر میں نہیں ہے, ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے. شریک کی مطلب کیا ہے, میرے والد صاحب وہاں تھا, وہ ہر وقت آتے تھے ہمارے لیے چیز لے آتے تھے, وہ ہر وقت آتے تھے ہمارے لیے چیز لے آتے تھے. اب تک ہم ان کے انتظار میں ہم ہر وقت شام میں گیٹ وقت دروازہ کٹکھٹاتا ہے, ہم بولتے ہیں والد صاحب ہے, میرے باپ ہے, میرے باپ ہے. مگر خوشحالی یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کھلونا سامان سب لے آتے تھے. گھر ایسا سمجھ لو گھر میں کوئی نہیں ہے. ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں, خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ابو آ رہا ہے, کل آئے گا, آ چکا ہے, ابھی میرے گھر کے سامنے ہے. ہر وقت ایسے خواب دیکھتا رہتا ہوں. ہم صبح سے 10 بجے سے لے کر शाम के 6 बजे तक पैदल। कान्हा माने का एक एक बलोच भाई लेके मिल जाता है कान्हा कान्हा के लिए। एक एक दिन हम होटलों में रहते हैं, जाते हैं, बोलते हैं हमारे बलोच भाई हो, हम तुम्हें अपना घर ले जाएंगे। ये खुशी हमें इसलिए हुई है, हम हर जगह पे आते थे डेरा गाजी खान में, तो हमें बहुत खुशी हुई। अपने बलोच भाई बहुत सब आए थे, स्टूडेंट थे, सब आए थे हमारे इस्तकबाल के लिए, और वही ट्यूशन पे थे वहाँ डेरा गाजी खान में, बहुत हमारा इस्तकबाल हुई वहाँ। तो हम बहुत सुनने मुझे, हम रास्ते में आ रहे थे, वो हम पर ट्रक चढ़ाया गया, ट्रक चलाया गया था हमारा, दो आदमी जख्मी भी हुए थे। हम रास्ते से आ रहे थे, हमने देखा वो ऐसा, हमें बता नहीं था, हमने कहा अभी ये ट्रक जाएगा। फिर हम यहाँ खड़े थे, वो ट्रक हमारी तरफ आ रहा था, पुलिस का गाड़ी खड़ा था, हम इशारा देते रहे इधर आदमी ये काफिला जा रहा है। फिर भी हमें ट्रक चढ़ाया, फिर दो आदमी मर जख्मी, फिर ट्रक में हम सब इस तरफ भागे, इस तरफ हो गए। फिर ट्रक वाले को पकड़ा, पुलिस के हवाले कर दी, उनको कराची भेज दी हमने। अभी थोड़ा नियाल वाल के उनका तो तबीयत ठीक है। ये सफर कर रहे थे, सफर में हर वक्त हम कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे अपने सफर में, ये तो सफर हमने किया है, ये सफर में हम हर वक्त हमारा यही ख्वाब रहता है कि सफर में हम कामयाब हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे इस लापता अफराद की कैसे। और मेरे बाप के साथ साथ हमारे 18,250 बलोच लापता है। मेरे साथ वो शहीद जलील रेकी का एक बेटा है, उसका नाम है ब्यूरक बलोच। हम थक जाते हैं, फिर हम वहाँ से निकले हैं, फिर हम जाते हैं। गाता हूँ बलोची गाना, राजी सौत सुनाऊं?
जरूर।
चौके बलोचानी माँ, चौके बलोचानी, चौके बलोचानी माँ, चौके बलोचानी, मैं तो रस जमीन लर्जी, मैं भिम्मा कला जक्सा, मैं भिम्मा कला जक्सा, माँ घुलोड़े शेरानी, माँ घुलोड़े शेरानी, चौके बलोचानी माँ, चौके बलोचानी, ना को पगे पुसानी माँ, जामगे माँ सानी, लज्जी गोहारानी माँ, लज्जी गोहारानी माँ, पंजगे ब्रातानी माँ, पंजगे ब्रातानी, चौके बलोचानी माँ, चौके बलोचानी, चौके बलोचानी माँ, चौके बलोचानी। चुपके बलोचानी का मतलब है हम बलोच के बच्चे हैं, मैं तो उससे जमीन जटती है, हमारे वो खौफ है ना, उनसे भी जमीन झटका खाता है। माँ गुल और शेरानी, हम वो शेर के बच्चे हैं, माँ खोपा के किसानी, हम अपने बाप के बंजर हैं, अपने बाप के एक दाएं हाथ है। माँ जामगी मासानी, जामगी मासानी का मतलब ये है कि हम अपने माँ के बेटे हैं। माँ लज्जी गोहारानी, हम अपने बहनों से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। माँ पंजगी ब्रातानी, हम अपने भाइयों के, इसको क्या बोलते हैं बाड़ी को, पंजगी ब्रातानी, हाँ भाई के बाजू में
खजाना जो हमारे दिल की बस्ती में महकता है। हर एक जानिब जुनू की गुलफशां फसलें उगाता है। जमीन पे आदमी की जिंदगी के साथ चलता है, मोहब्बत के चमन में खूबसूरत ख्वाब बुनता है। उसे लालो गोहर वाले, मनालो मालो जर वाले, फलक पर इशरते पहम में हरदम झूमने वाले, ये रंगी कहकशां वाले हरा सकते नहीं। ये आगही के दर पे लिखा है, जो मिट्टी में गुजर करते हैं उनके दिल पे लिखा है। मताए इल्म तो मीरास है हम फाका मस्तों की, हुनरमंदी हमारे खाली हाथों में पनपती है, महकती है, गुलो गुलजार के सब मौसमों से बात करती है, खिजां की बेरुखी के सब अजाबों से गुजरती है, कड़कती धूप में चलती है, हंसती खिलखिलाती छाओं की उम्मीद का गुलशन उगाती है।
सामीन, ये कहानी आपने सुनी, अली हैदर बलोच की कहानी थी। और यहाँ फेसबुक में मैं कुछ देख रही हूँ मैसेजेस, आप सबका शुक्रिया जो फेसबुक पर आए, इसको पसंद किया हमारे प्रोग्राम को। और इदरीस बलोच ने लिखा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हसन हसन ने कहा है कि हम सब एक हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छे ये दोनों नारे, बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह जो मसाइल हैं, जैसे कि लापता लोगों का मसला है, उसमें भी एक आवाज़ होनी चाहिए और मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि जिन ख़ानदानों पर ये गुजर रही है उनकी इस ट्रेजडी को दूर किया जाए और ख़त्म किया जाए, और आवाज़ उठाई जाए कि उनके ख़ानदान के लोगों को ढूँढा जाए, चाहे वो किसी वजह से भी लापता हैं। तो सामीन, ये तो थी आज की पहली कहानी। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। और बड़ी खूबसूरत ये कहानी है, आपने अक्सर नाम सुना होगा, यूसुफ जमील का मैं लेती हूँ। श्रीनगर में हमारे रिपोर्टर हैं और बड़े काम करते हैं, उनको मैंने जेम्स बॉन्ड का खिताब भी दे रखा है, क्योंकि जब भी मैं कुछ तलाश करने को कहती हूँ वो ज़बरदस्त तरीके से तलाश करके मुझे भेजते हैं। तो एक तलाश हमें थी, जो ख़ानदान एक दूसरे से जुदा हो गए, उनमें से नईम एक नौजवान है, उन्होंने अपने दादा की कहानी लिखी थी। और वो कहानी ये थी कि उनके दादा छोटे से थे तो सरहद पार करके दूसरा मुल्क देखने के शौक़ में आ गए, तो उन्हें पता भी नहीं था, और फिर वो कभी जा नहीं सके उसके बाद वापस। तो नईम जो हैं उनको कहते थे कि मेरे दादा हर वक्त तड़पते हैं, और उन्होंने कहानी लिखी। लेकिन बदकिस्मती से जब तक हमने उस ख़ानदान को तलाश किया और हमने उनको एक सरप्राइज़ दी, नईम को बुलाया अपने प्रोग्राम में, तब तक उनका इंतकाल हो चुका था दादा का उनके। तो बहरहाल नईम की कहानी सुनते हैं और फिर उसके आगे क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ।
मेरा नाम नईम अहमद भट्ट है, मैं ये कहानी आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग तहसील गांव आड़ीगल से लिख रहा हूँ। मेरे वालद साहब 1947 को कश्मीर ज़िला बारामूला गाँव कई तंगन उशकुरा से 12 साल की उम्र में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। जब रावलपिंडी पहुंचे तो बॉर्डर पर सीज फायर हो गया, इस वजह से यहां पर रुक गए, जबकि मेरे वालद साहब के भाई बहने वालद वालदा वहां पर मौजूद थे। उसके बाद मेरे वालद की यहां पर शादी हो गई, जिसमें से हम 5 भाई 2 बहने हैं। मेरे वालद साहब एक सरकारी काम में लग गए थे, उसके बाद रिटायर हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं जाकर सब रिश्तेदारों को मिलकर आऊँगा, लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था। उनको फालिज का अटैक हो गया और 4 साल बीमार रहे और अपनों को याद कर करके रोते रहे। मैंने भी बहुत कोशिश की, खत लिखे कि कहीं उनका कोई रिश्तेदार आ जाए, लेकिन खत का कोई जवाब वापस न आया और ना कोई उस तरफ से फोन वगैरह आया। आखिर तड़पते तड़पते वालिद साहब अल्लाह के प्यारे हो गए। आज उनको फौत हुए, 1.5 माह हो चुका है, लेकिन मेरी बहुत कोशिश रही कि आज कल लोग उधर से इधर आते जाते हैं, मेरे वालिद साहब का कोई ज़रूर आएगा, लेकिन अफसोस कोई ना आया। मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख और परेशानियाँ देखी। जब आए वहाँ बारामूला से पैदल चलकर 3 दिन और 3 रातों में रावलपिंडी पहुँचे। उस वक़्त उनके साथ 2 लड़के और भी आए थे, वो मेरे वालद साहब से बहुत बड़े थे। एक का नाम वालद साहब ने मुझे बताया था, उसका नाम है कलाम हसन। उन दोनों की उम्रें 20 और 22 साल की थीं। वालद साहब 12 साल के थे और 4th क्लास में पढ़ रहे थे, और इतने समझदार नहीं थे। अगर समझदार होते तो कभी भी उनके साथ न आते। रावलपिंडी पहुंचने के बाद वो दोनों इनसे छुप कर वापस चले गए और वालद साहब परेशान होकर कई दिन रावलपिंडी में फिरते रहे। फिर उन्होंने किसी होटल में काम करना शुरू कर दिया। सख्त सर्दी का मौसम था, उन्होंने देखा कि एक आदमी काफी बड़ी उम्र का मजदूरी कर रहा है, एक मिस्त्री चिनाई वाले के साथ और सर्दी से कांप रहा है। वालिद साहब उनको देखकर बहुत परेशान हुए। वालिद साहब को अपने वालदैन याद आ गए, फौरन उनके पास गए, पूछा कि आप कहाँ के हैं। उन्होंने वालिद साहब को बताया कि बेटा मैं बाग आजाद कश्मीर का हूँ। उन्होंने वालिद साहब से पूछा बेटा आप कहाँ के हैं। वालिद साहब ने उनको सब कुछ बता दिया। उनको भी वालिद साहब की बातों पर बहुत दुख हुआ और वालिद साहब उनको कहने लगे कि आप मेरे होटल में आकर रहें, आपकी रोटी चाय आपके बाद मेरे साथ है, आप ये मजदूरी न करें और कोई दिन मेरे वालिद साहब के हाँ रहे। बाद में उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा भी यहाँ पर कोई नहीं और आपको मैं अपना बेटा बनाऊंगा। फिर मेरे वालिद साहब को लेकर यहाँ हाड़ी जेल में आ गए। यहाँ एक गांव जिसका नाम काफलगढ़ है, वहाँ पर मेरे वालिद साहब को लेकर गए। फिर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया जो आज मेरी वालदा हैं। इसके बाद मेरे वालिद साहब को हाड़ी गैल में सरकारी जमीन अलाउट हो गई। फिर यहाँ पर छोटा सा मकान तामीर किया और वालिद खुद सरकारी मुलाजम हो गए। महकमा ज़राअत पंजाब में वालिद साहब की तनख्वाह बहुत थोड़ी थी जिससे गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, क्योंकि उस वक्त वालिद साहब की तनख्वाह सिर्फ 55 रुपए थी। आस्ता आस्ता तनख्वाह बढ़ती गई। जब रिटायर हुए उस वक्त तक उनकी तनख्वाह 12,000 रुपए थी। फिर हमारे एक पड़ोसी ने हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वालिद साहब को फौरन पता चल गया। वालिद साहब ने उसके खिलाफ केस अदालत में कर दिया जो 17 साल तक चलता रहा। आखिर वालिद साहब के हक में फैसला हो गया। वालिद साहब के पास इतने पैसे नहीं थे कि गाड़ी पर बैठ कर जाए, 11 किलोमीटर पैदल चल कर जाया करते थे। यहाँ पर अच्छे लोग भी थे और जो वालिद साहब की मदद भी करते थे। बाद लोगों ने मेरे वालिद साहब को तंग किया, परेशान किया, क्योंकि वालिद साहब का यहाँ पर अपना कोई भी न था, लेकिन वालिद साहब उनके आगे डटे रहे। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो गए, फिर वालिद साहब ने हमको स्कूल में दाखिल कर दिया, लेकिन गुरबत की वजह से हम दोनों भाई 5 जमात तक पढ़ सके। छोटे 3 भाई वो भी 5 जमात पढ़ सके। आगे वालिद साहब की हिम्मत न थी। वालिद साहब के खानदान की तरफ आते हैं। वालिद साहब ने बताया था कि मेरे भाइयों के ये नाम हैं: शहबान भट्ट, महमूद भट्ट, हबीब भट्ट, अजीज भट्ट, वल्द सुल्तान भट्ट। मेरे वालिद का नाम गुलाम अहमद भट्ट है, वल्द सुल्तान भट्ट, जिला बारामूला, गांव कई टंगन व उशपुरा। ये थी मेरी कहानी।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
फोन से रास्ता करते 2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है: मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353, इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है: मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437, नई दिल्ली 110011, भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामिन, ये नईम भट्ट की कहानी थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके रिश्तेदारों को ढूंढ निकाला यूसुफ जमील ने। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो लोग फेसबुक पर इस वक्त सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, इसमें आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं कश्मीर में खानदान की, اور اس میں آپ کو ہمارے یوسف جمیل بھی نظر آئیں گے باتیں کرتے ہوئے. یہ کشمیر سے ہی دوسری کہانی تھی, اور یہ بھی جو ڈیوائڈیڈ فیملیز ہیں انہی کی ایک کہانی تھی. اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے رشتے داروں کو ڈھونڈ دیں, اور یوسف نے حسب معمول ہماری مدد کی, اور وہاں کشمیر میں, یہاں پر پاکستان میں بھی. تو اس طرح سے ہم کامیاب ہوئے تھے ان کے رشتے داروں کو ڈھونڈنے کے لیے. تو کوشش کروں گی کہ اگر وقت ملا اور کل گنجائش ہوئی تو ہم یہ کہانی آپ کو سنائیں جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں. اور بہت ہی ان کے لیے زبردست سرپرائز تھا, سوائے اس کے کہ ان کے دادا جو تھے وہ اپنے رشتے داروں سے نہ مل سکے. اور سامعین, یہی چیز ہمیں ایک اس ٹریجڈی کو ہمارے سامنے لاتی ہے کہ جب ملک تقسیم ہوتے ہیں تو کیا گزرتی ہے. اور اب تو دنیا میں روز بروز مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی ہے, پوری دنیا میں ایسا لگتا ہے کہ ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے. شام کا ہم سنتے ہیں کہ کس طرح لوگ آ رہے ہیں, سمندروں میں کود رہے ہیں, کشتیوں سے آ رہے ہیں, اور یہ صرف ایک جگہ کی بات نہیں ہے, جگہ جگہ سے اسی طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے پروگرام جو لوگ سنتے ہیں وہ صاحب دل ہیں, اور ان کے کمنٹ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کہانیوں کو اسی روح میں دیکھتے ہیں جس میں یہ پیش کی جاتی ہیں. زرغون شاہ آفریدی کہتے ہیں کہ سب کہانیاں اچھی ہیں اور ان سے انسان میں ایک احساس جاگتا ہے. عمران خان شنواری نے کہا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور کہانیاں سبھی بہت بہترین ہیں. محمد یاسین نے بھی تعریف کی ہے, شکریہ. ہم مزید کمنٹس پڑھیں گے جوں جوں ہمیں ملتے جائیں گے, لیکن کیوں نہ اب اگلی کہانی کی طرف چلیں. تھوڑا سا اداس آپ کو کر دیا ہوگا ہماری پہلی کہانی نے. دوسری کہانی ظاہر ہے کہ اس میں میں نے وہ حصہ نکال دیا سارا جس میں ملتے ہیں, اور بہت خوشی کی کہانی تھی. تیسری کہانی جو ہے وہ ایک تیسرے علاقے سے, اور یہ پاکستان کا وہ علاقہ ہے فاٹا, جو کئی سالوں سے ایک افراتفری کا شکار ہے, اور لوگ جو ہیں اس میں اپنے ہی گھر میں, اپنے ہی علاقے میں بے گھر ہو گئے ہیں. کیونکہ جب بہت زیادہ دہشت گردی بڑھ گئی تو اس علاقے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے وہاں پر آپریشن کیا گیا, جو کہ ایک مثبت بات تھی, اور وہاں کے رہنے والے بیشتر لوگ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب وہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی کی جا رہی تھی تو وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی, اور بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے. نور ولی محسود, ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. یہ ایک ان کے ساتھ معذوری بھی ہے, لیکن بڑی ہمت والے ہیں, اور انہوں نے کبھی اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا. ان کی کہانی بڑی عزم و ہمت کی کہانی ہے. کہانی سنتے ہیں, اور سننے والوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمیں فون کرنا چاہیں 0800-77-77-89 تو آپ ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں, اور ہم کہانی سنتے ہیں, اور اگر آپ فون کریں گے تو ہم آپ کے فون بھی لیں گے.
میرا نام نور ولی خان محسود ہے, اور جنوبی وزیرستان کے ایک انتہائی پسماندہ گاؤں وچا درا کے ایک انتہائی غریب خاندان سے میرا تعلق ہے. میرے گاؤں میں بنیادی سہولیات یعنی کہ ٹیلی فون, بجلی, ہسپتال, چاہے پرائیویٹ ہو یا سرکاری, یا پکی سڑک کا نام و نشان تک نہیں. گاؤں کو جو کچی سڑک دوسرے گاؤں سے ملاتی ہے وہ بھی لوگوں نے اپنے مدد آپ کی تحت بنائی ہے. گاؤں کے قریب جو مڈل اسکول ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ پیدل کی مسافت پر واقع ہیں. میں نے 7ویں تک تعلیم وزیرستان میں حاصل کی, 4تھی تک میں نے اپنے گاؤں میں پڑھا. اس کے بعد میں اپنے ماموں کے ہاں گیا جن کا گاؤں میرے گاؤں سے تقریباً 8 گھنٹے کی مسافت پر ہے. ان کا گاؤں قدرے ترقی یافتہ تھا, وہاں میں 3 سال زیر تعلیم رہا. 7ویں میں تھا تو میری بینائی ختم ہوئی. اس کے بعد تقریباً 9 ماہ تک ہم عاملوں اور ملاؤں کے پاس جاتے رہے علاج کی خاطر, لیکن علاج نہ ہو سکا. میں اصرار کرتا رہا, گھر والوں کو یہ کہتا رہا کہ ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے عاملوں اور ملاؤں کے پاس لے جاتے رہے. تقریباً 9 ماہ کے بعد جب ہم ڈاکٹر کو چیک کرانے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری جو ہے اب لا علاج ہے, اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ, یعنی کہ ایک پردہ ہے جس کا نام ریٹینا ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ چکا ہے. پھر بھی ہم نے علاج کروایا لیکن بے سود. اس کے بعد میں نے گھر والوں سے کہا کہ اب مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے. وہ کہتے رہے کہ ہم آپ کو کسی دینی مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے داخل کراتے ہیں, لیکن چونکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ نابینا لوگ جو ہیں وہ بھی جدید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, تو میں پھر تعلیم کی خاطر فیصل آباد آیا. وہاں میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک اسکول میں داخل کرایا جو کہ نجی اسکول تھا. وہاں میں تقریباً 5 سال تک زیر تعلیم رہا ہوں. فیصل آباد میں زیر تعلیم رہتے ہوئے میں تقریباً 200 روپے ماہانہ پر گزارا کرتا تھا جو کہ ادارے سے ہمیں وظیفہ ملتا تھا، اور وہ پیسے جوڑتا تھا اور سال بعد میں گھر جاتا تھا. عید بھی وہیں پہ گزارتا تھا چونکہ میرے پاس اتنا کرایہ نہ ہوتا تھا، اور ایسے میں نے فیصل آباد سے کر لیا. آج کل میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں بی اے آنر کا اسٹوڈنٹ ہوں فائنل ایئر کا، اور پولیٹیکل سائنس میرا میجر سبجیکٹ ہے. یہاں پر یہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کی 50 سیٹ، تو 50 میں سے انہوں نے کوٹا پہ یعنی کہ ڈسیبل کوٹا پہ ایک سیٹ انہوں نے یعنی کہ دینی تھی ہمیں، تو اس کے لیے ہم تقریباً 6-7 اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ڈسیبل تھے، تو ان میں چونکہ میرے نمبر سب سے زیادہ تھے لہٰذا اس سیٹ پہ میں ہی آ گیا. یہاں پر گورنمنٹ کالج میں یہ ہے کہ ہمیں یعنی کہ بریل میں بھی اجازت ہے پیپر دینے کی، اس کے علاوہ کمپیوٹر سے بھی کمپیوٹر پہ بھی ہم ٹائپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ رائٹر کے ذریعے بھی ہم پیپر دے سکتے ہیں. اور جو کلاسز ہیں کلاسز میں یعنی کہ ہم جاتے ہیں لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں، اور بعد میں چونکہ سلیبس انگلش میں ہے سارا ہمارا، تو کتابیں وغیرہ ہم سکین کرواتے ہیں، پھر ایک اسکرین ریڈر ہے جو کچھ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے انگلش میں وہ ہمیں وہ پڑھ کر سناتا ہے. جاز کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے تو اس سے ہم یعنی کہ تیاری کرتے ہیں. انٹرنیٹ سے بھی مواد ہمیں مل جاتا ہے اس سافٹ ویئر کے ذریعے، یعنی کہ ہم انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالآخر یہ مشکلات تو گزر گئی، لیکن آج کل میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں چونکہ میں انٹرنیٹ بھی استعمال کر سکتا ہوں کمپیوٹر کے ذریعے، اور اپنی تعلیم بھی کمپیوٹر کے ذریعے بہت اچھی طرح سے میں آگے چلا رہا ہوں. اور حال ہی مجھے پنجاب سرکار کی طرف سے میرٹ لیپ ٹاپ بھی مل چکا ہے چونکہ میرے 70% سے زیادہ نمبر تھے پچھلے سمیسٹر میں بی آنرس کے. تو یہ ہے کہ مشکلات اور غربت کے باوجود بھی تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں اللہ کے شکر سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں، مدد دے سکتے ہیں، بلکہ دیتے رہے ہیں چونکہ میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے. تو آج کل میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں چونکہ ان قریب مجھے ڈگری ملنے والی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے سہارا بننے جا رہا ہوں.
تو سامعین، یہ خوبصورت کہانی نور ولی محسود کی تھی، اور آپ بھی متفق ہوں گے کہ بہت کم، بلکہ بہت کم غلط میں کہہ رہی ہوں، بہت سی مثالیں ہیں عزم و ہمت کی ایسی، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو سامنے لائیں تاکہ وہ لوگ جن میں اس طرح اپنی کسی کمی کا سامنا کرنے کی یا زندگی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے وہ بھی سبق سیکھ سکیں. تو اسے میں آپ کو ایک پرومو سنواؤں گی کچھ دیر میں تاکہ آپ ہمارے پر ایک دفعہ پھر ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں، لیکن کچھ فیس بک کے میسیجز پڑھ دیتی ہوں. حیات سردار نے بہت محبت سے پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ہمیشہ یہ پروگرام کرتا ہوں اور آپ ایک زبردست کام کر رہی ہیں. اسی طرح خان آفریدی اور سعید اللہ صاحبان نے بھی تعریف کی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا، اور یہ پروگرام تو آپ ہی لوگوں کا ہے. اس کی تعریف تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ پروگرام آپ سب مل کر ترتیب دیتے ہیں، کیونکہ کہانیاں تو آپ ہی لکھتے ہیں نا، سناتے بھی آپ ہی ہیں. ہماری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کام آ سکیں تو ہم اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چلیے اب ہم پہلے پرومو کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر سکیں. ویسے تو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں لیکن پھر بھی، لیکن اس کے بعد کوٹ ادو سے ہم فخر الزماں سے بات کریں گے. جی
تو ہوا ہے نا
بھائی، کچھ تو کہیے نا.
کہو نا کہو
کچھ تو چاہو
کم میں بگوش نا
کچھ کہیے نا
لکھو تو آیا کہو نا کہو او کوشے تاکھو.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89. پروگرام ہے
تو
تو سامعین پتہ نوٹ کر لیے ہوں گے آپ نے 0800-777-89 پتہ نہیں بلکہ ٹیلی فون نمبر, اس پہ آپ کے فون کا انتظار رہے گا. ڈاکٹر محمد شاہد خان نے بھی پروگرام کی بڑی محبت سے تعریف کی ہے. مجھے ویسے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات, اور بار بار میں پورے لفظ اس لیے نہیں دہراتی کہ آپ کی تعریف واقعی جس طرح آپ جن الفاظ میں تعریف کرتے ہیں وہ سر آنکھوں پر, اور بہت مجھے اچھا لگتا ہے. اور اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی مارکت العرا چیزیں نہیں ہم اس میں دیتے ہیں, ہم اس میں عام زندگیوں کی کہانیوں کو اٹھاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ سب کو اس کی یہی بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں عام زندگی کی کہانیاں ہوتی ہیں. کوٹ ادو سے فخر الزماں صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی فخر الزماں صاحب, فخر الزماں صاحب میرا خیال ہے ان کو آواز نہیں آ رہی. السلام فخر الزماں صاحب بولیے.
ہیلو جی, جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں
میڈم؟ ابھی میں نے کہانی سنی ہے بھائی کی, تو مطلب ایک بار سن کے دکھ بھی ہوا لیکن ان کی جو ہمت ہے دیکھ کے خوشی بھی ہوئی.
بالکل.
اور میرا بھی جو مسئلہ ہے تقریباً اسی قسم کا ہے, آنکھوں کا مطلب.
اچھا کیا مسئلہ ہے آپ کا؟
آپٹک نرز کا کچھ مسئلہ وغیرہ ہے.
اچھا جی.
تو لیکن اللہ پاک کا شکر ہے, مطلب اللہ پاک نے ہمت دی ہے, کام چل رہا ہے, بہت اچھی زندگی جا رہی ہے. بس بندے کو ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے.
تو کیا کرتے ہیں فخر الزماں صاحب؟
ساتھ ہوتا ہے تو
آپ کیا کرتے ہیں؟
میڈم میں بس مطلب ایگریکلچر میں ہے ہمارا, کچھ زمینیں وغیرہ ہیں تو اسی میں ہی ہوتا ہے سارا کچھ.
اچھا تو آپ کا پیدائشی مسئلہ ہے آنکھوں کا یا بعد میں ہوا؟
نہیں میڈم نہیں, میں چھوٹا سا تھا تقریباً 2.5-3 سال کا تھا, تو بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو گر گیا تھا, تو ٹانگ پہ کچھ زخم آ گیا تھا. تو اس کے بعد وہ جو مطلب وہ ایسے دیسی علاج کرتے ہیں نا, تو وہ کرایا تو وہ مسئلہ ہو گیا تھا مطلب ٹانگ میں. تو کچھ عرصہ کافی عرصہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہا تھا, تو انہوں نے بولا تھا کہ نا آپ کی جو ٹانگ ہے تو یہ بالکل نہیں بڑی ہوگی, اگر بڑی ہوگی بھی صحیح تو چل نہیں سکیں گے. لیکن اللہ پاک احسان ہے, ٹانگ تو بالکل ٹھیک ہو گئی, لیکن جو انہوں نے دوائیاں دی تھیں ٹانگ کے لیے تو ان میں سے ایک دوائی ایکسپائر تھی.
اچھا.
تو اس کا مطلب آنکھوں پہ اثر پڑا, تو مطلب وہ پھر آنکھیں خراب ہو گئیں. ٹانگیں تو ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بالکل فٹ ہوں, لیکن جو آنکھیں ہیں تو اس میں مطلب کافی سارے مسئلے ہو گئے ہیں. اب دکنل خراب ہو گئی ہے اور جو کارنیا وغیرہ ہے تو اس میں بھی مسئلہ ہو گیا ہے.
اچھا.
تو بس
بہت افسوس ہوا مجھے, مگر خوشی بھی ہوئی کہ آپ ایک ہمت والی شخص ہیں. کیوں نہیں آپ اپنی کہانی ہمیں لکھ کے بھیج دیں فخر الزماں, تاکہ ہم اس پروگرام میں نشر کریں آپ کی کہانی.
جی جی میڈم, ان شاء اللہ میں پھر فیس بک پہ یا ای میل آئی ڈی پہ
جو آپ کا دل جائے. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, بہت آسان سا پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com. ٹھیک ہے. اور فیس بک پہ آپ چاہیں تو فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.
اوکے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ فیس بک پہ کروں گا.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا فیس بک پر ہمیں میسیجز مزید ملے ہیں. مرتضیٰ زیب زہری نے لکھا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے, اور نہیں مرتضیٰ زیب زہری نے لکھا ہے بہت خوبصورت اور محبت کے ساتھ انہوں نے اپنا پیغام بھیجا ہے. اسی طرح ساجد وزیر نے پروگرام کی تعریف کی ہے, داد جادن بلوچ نے بھی سراہا ہے, اور امتیاز علی نے بھی. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کے میسیجز ملتے رہیں گے, ہم پڑھتے بھی رہیں گے. اور اب ہم ایک اور اپنے کالر کو لیتے ہیں. طارق چگتائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں چنیا سے. جی طارق صاحب.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک, آپ بتائیے کیسے ہیں؟ آپ تو بالکل ابتدا میں کہانی لکھنے والوں میں سے ایک ہیں, ہے نا؟ شروع شروع میں آپ نے اپنی کہانی بھیجی.
بہن آپ جی بہن میری تو یہ خون میں بسا ہوا نا پروگرام آواز دوست. میں یہ کہنا چاہتا تھا
جی
کہ اس میں کوئی دوسری بہن دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ آواز دوست ایک ایسا اصلاحی پروگرام ہے, اور اس میں تعلیمی اخلاقی معاشرتی ہر لحاظ سے یہ ایک بہت میری پروگرام ہے. اور اب جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا نا کہ اینڈ آف ایئر پہ وہ جو پچھلی کہانیاں نشر کرنے کا, یہ بھی سلسلہ بہت اچھا ہے.
بالکل.
تو میں نے بہن آپ سے وعدہ کیا تھا وہ کزن میرج کی, وہ جو ابیوز آف کزن میرج
جی جی,
تو وہ میں آج بھی گیا تھا, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ایک دو روز میں میں ان کی سب کی تصویریں میں بھیج دوں گا. تو بہت خوشی ہوئی ہے مجھے نعیم احمد بٹ صاحب کی کہانی سن کر, علی حیدر صاحب کی اور نور صاحب کی.
اور طارق صاحب علی حیدر کی کتنی پیاری کہانی تھی, سوچیے 10 سال کا بچہ ہے یہ, اور جس طرح یہ بولتا ہے, میں نے اپنے فیس بک پہ جو میسج لکھا تھا آپ لوگوں کے لیے, اس میں نے لکھا تھا کہ جو دکھ ہوتا ہے نا وہ ہم سب کو دانا بنا دیتا ہے, ہمیں ایک دانش مندی آتی ہے بڑوں والی. چھوٹے سے بچے ایسے باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے سر پہ نا ان کے کندھوں پہ ایک باری ذمہ داری آ پڑتی ہے. 10 سالہ بچے کے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری, آپ سوچیے اکیلا اپنے امی ابو کے, ابو جی لاپتہ ہیں, امی بھی ساتھ نہیں ہے, وہ کس طرح, مجھے تو پتہ بھی نہیں. آج میں جب اس کی کہانی سن رہی تھی میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں معلوم کروں کہ کیا ہوا, اس کے ابو ملے یا نہیں ملے, اب علی کیا کر رہے ہیں, علی حیدر بلوچ جو ہیں. تو کوشش کریں گے کہ میں علی حیدر بلوچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان کا ماما قدیر سے مل جائے گا پتہ, اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے. اور آپ کی کہانی کا مجھے بہت انتظار ہے اور بہت اچھی تصویروں کے ساتھ. ٹھیک ہے چکدائی صاحب,
تھینک یو بھائی, بہت شکریہ,
خدا حافظ. اچھا ہمارے ساتھ ارشاد ہیں حاصل پور سے, اس کے بعد ہم یوسف بلوچ صاحب سے بات کریں گے. ارشاد صاحب
السلام علیکم. جی باجی صاحب.
جی وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہو آپ؟
الحمدللہ. جی الحمدللہ, بہت ہی ویری نائس, بہت اچھا پروگرام ہوتے ہیں آپ کے, اور بہت دیر سے ہم سنتے ہیں باجی صاحبہ.
جی جی مجھے پتہ ہے.
تو میں نے جی جی میں نے اس دن آپ کو کلام بھی سنایا تھا, بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا.
بالکل, آپ نے کچھ اور سنائیے, اچھے سے کچھ شعر سنائیے, ہمت پہ سنائیے لوگوں کی, کوئی شعر یا کوئی بھی آپ کا جو دل چاہے سنائے. آپ سرائیکی بولتے ہیں پنجابی بولتے ہیں؟
جی ہم سب زبانیں بولتے ہیں, ہماری مادری زبان تو پنجابی ہے. جی
تو پنجابی اور سرائیکی دونوں میں بڑا کمال کا صوفیانہ کلام بھی ہے, تو جو آپ کا دل چاہے سنائیے.
جی جو آپ, ہم پھر شیخ الملوک کو سنا دیتے ہیں.
جی سنائیے.
خس خس جن قدر نہ میرا, تے صاحب نو بدے آیا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, اتے مہد چڑھایا سایا, میں گلیاں دا روڑا کوڑا, اتے مہد چڑھایا سایا, رحمت دا دری تا الہی تے ہر دم بددا تیرا.
واہ 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 واہ,
بخشے مینو کم بن جاوے میرا.
بہت خوبصورت ارشاد صاحب, آپ کی آواز بھی اچھی ہے, انتخاب بھی اچھا ہے, لیکن بہت شکریہ آپ کا ادا کروں گی. ہمارے ساتھ یوسف جمیل صاحب موجود ہیں. جی جی
بتانا چاہ رہا تھا جی
جی
کہ بلائنڈ, میں بھی بلائنڈ ہی ہوں.
اچھا,
لیکن اللہ کی کرم سے مجھے اللہ کی عطا ہے, ثنا خان ہوں.
بڑی اور بڑی پیاری آواز ہے آپ کی, بہت شکریہ. اور کبھی آپ کی کہانی اور بھی تفصیل سے سنیں گے, آپ ہمیں بتائیے گا. یوسف جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی سنیے ان کی باتیں. یوسف صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یوسف صاحب عرف جیمز بانڈ صاحب, آپ کی میں نے وہ سنائی جو آپ نے ڈھونڈا تھا نعیم کے رشتے داروں کو, نعیم بٹ کے. یاد ہے نعیم بٹ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچے تھے ہمارے, خوشی کے اتنی خوش ہو گئے تھے, بیٹھ گئے تھے ایک دم سے. تو لیکن ہم تصویریں, کیونکہ نعیم نے ہمیں کوئی تصویریں نہیں بھیجی تھیں, تو ہم نے تصویریں آپ نے کمال مہربانی سے حسب معمول ہمیں بڑی پیاری فوٹوز بھیجیں, اس میں وہ تصویریں بھی تھیں, ایک اور خاندان جو آپ نے تلاش کیا تھا. تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتائیے اس خاندان کے بارے میں.
اصل میں ایک تو یہ ہے, یہ جو بٹ خاندان ہے, یہ جو بارہ ملہ میں پٹن کے قریب یہ لوگ رہتے ہیں.
جی
اس کے علاوہ ایک دو اور خاندان جو یہ ہم بچھڑے ہوئے ہیں, ان کو آپس میں جو ان کا رابطہ ہوا, اس میں میں نے تھوڑی محنت کی, اور حال ہی میں کرگل علاقے کے ترتک جو علاقہ ہے, جو بارڈر ایریا ہے, وہاں بھی, لیکن اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. وہاں پہ بھی ایک خاندان تقریباً 30-40 سال کے بعد دوبارہ مل پائے ہیں, جتنے بھی ان کے وہ جو حیات لوگ ہیں.
اچھا.
اور یہ جو بارہمولہ یہ جو بٹ خاندان ہے, محمد شعبان بٹ اور ان کی محمد شعبان بٹ کی جو دوسرے رشتے دار ہیں گلزار احمد بٹ وغیرہ, تو ان کو ڈھونڈنے میں مجھے تھوڑی دقت ہوئی, کیونکہ میں پہلے بارہمولہ چلا گیا تو وہاں پہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی شخص یہاں رہتا ہے یا کوئی رشتے دار پاکستان میں ہے, پاکستانی کشمیر میں ہے. تو لیکن اس کے بعد آپ کا ایک پروگرام نشر ہوا جس میں آپ نے ذکر کیا کہ ہم ان کو نہیں ڈھونڈ پائے. اس کے اگلے دن مجھے ایک فون کال ملی بارہمولہ سے ایک لسنر کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ میں نے کل یہ پروگرام سنا تھا, میں اس خاندان کو جانتا ہوں, بلکہ میں خاندان کا ایک فرد ہوں. اس کے بعد میں بارہمولہ چلا گیا اور پٹن کے قریب ایک دور دراز گاؤں ہے, وہاں مجھے یہ لوگ ملے اور وہاں ہم نے ان کی تصویریں لی, ان کے انٹرویوز لیے, اور اس کے بعد ان کے جو آزاد کشمیر میں جو رشتے دار ہیں ان سے رابطہ ہوا ان کا, اور یہ لوگ وہاں گئے, اور غالباً وہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں جو ان کے بھتیجے ہیں وہاں پہ, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, نعیم احمد بٹ تو وہاں وہ بھی شاید اس سال آنے والے ہیں جیسا کہ مجھے انہوں نے بتایا تھا.
اچھا, چلیے, کتنی خوشی کی بات ہے. اور
بالکل وہ بے انتہائی خوش ہوئے اور انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا, وائس آف امریکہ کا شکریہ ادا کیا, آپ کا شکریہ ادا کیا, میرا شکریہ ادا کیا, اور اس طرح کے بہت سارے خاندان ہیں جن کے جو آپس میں جو رابطہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ آپس میں نہیں مل پائے ہیں کئی برسوں سے, بلکہ دہائیوں سے. لیکن جو مظفر آباد سری نگر بس چلی اس سے کچھ فرق آ گیا, کچھ لوگ آپس میں مل سکے, لوگ ٹریول کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں بڑی دقتیں آ رہی ہیں, وہ جو پروسیس ہے وہ تھوڑا طویل بھی ہے اور مشکل بھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو کراس ایل او سی بس ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, بہت سارے خاندان دوبارہ
آپس میں
مل پائے.
نہیں, کیونکہ یوسف جمیل صاحب, یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ لوگوں کا معاشی مسئلہ بھی ہوتا ہے, بائی ایئر آنا جانا ایک مہنگا کام ہے, بس میں بہرحال ایک اس طرح کا ٹکٹ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, اور ایک خاندان کے ایک سے زیادہ لوگ بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ خوشی تو ہوتی ہے نا. اب آپ سوچیے جب نعیم کا خاندان ملا ہوگا, ہر ایک چاہ رہا ہوگا بھاگا بھاگا کہ ہم جائیں اور ہم ملیں کسی طرح اپنے بچھڑے ہوئے رشتے داروں سے. آپ کو تو خیر بہت دعائیں ملتی ہوں گی, آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں کہ بہت آپ کو اچھی سی دعائیں ملتی ہوں گی.
جو آپ یہ کریں گی وہ یہ جو ٹریول ایکسپینسز وغیرہ انوالو ہیں اس میں بہت سارے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, لیکن میں کئی لوگوں سے ملا, وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کے جو بھی چھوٹے موٹے اثاثے ہیں ان کو بھی ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں, کسی طرح سے بھی ہم نے جو سفر پہ جو اخراجات ان پہ آئیں گے وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن انہیں جو سفری دستاویزات ہیں وہ ملنے چاہیے, اور جو یہ سلسلہ ہے ویزا ایشو کرنے کا یا پاسپورٹ کے حصول کا جو معاملہ ہے یا جو کراس ایل او سی بس میں ٹریول کرنے کے لیے جو ایک الگ قسم کا جو پرمٹ ہے, اسپیشل پرمٹ ہے, اس کو حاصل کرنے میں جو دقتیں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ کم کی جائے, اور یہ جو سفر ہے بٹوین ٹو پارٹس آف کشمیر اس کو ذرا آسان بنایا جائے, یہ جو سفری دستاویزات ہیں ان کو
اور دونوں طرف سے
جاری کرنے میں, جی دونوں طرف یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, اور ہمارے کچھ اپنے عزیز دوست بھی ہیں جو ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہیں, خود آپ کے جو صلاح الدین صاحب ہیں وہ بھی سری نگر کے ہیں اور ان کو بھی دقت پیش آئی ہے ماضی میں.
اچھا یوسف صاحب, میں اب آپ کو گواہ بیچ میں بنانا چاہ رہی ہوں ایک معاملے میں جس کو کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا. افسر زیرک صاحب نے ویسے تو بہت محبت سے تعریف کی ہے, اور لیکن لکھتے ہیں کہ کیا آپ کے پروگرام میں صرف پاکستانی شامل ہو سکتے ہیں, ہم کشمیری نہیں. اب میں نہیں جواب دوں گی, آپ جواب دیجئے اس بات کا.
شامل ہو سکتا ہے, یہ ہر ایک شامل ہو سکتا ہے, لیکن کچھ لوگ تو یہ شکایت ہے کہ ان کو آسانی سے آپ کے نمبر نہیں مل رہے ہیں.
نہیں کہانیوں کے لیے کہہ رہے ہیں,
کوشش کرتے ہیں جی. اور بارہ ملہ ہی سے مجھے ایک صاحب نے دو تین بار فون کیا, وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا رابطہ نہیں ہو رہا آپ سے.
ان سے کہیے فیس بک پہ مجھے اپنا نمبر بھیجیں.
کمیونیکیشن نہیں, یہاں پہ جو یہ کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, اور بیچ میں تو انٹرنیٹ سروسز وغیرہ بند کر دی گئی تھی. یہاں پہ جو صورت حال پیش آئی تھی برہان وانی کے مارے جانے کے بعد, اس کے بعد چار پانچ مہینے یہاں حالات انتہائی خراب رہے, اور اس دوران انٹرنیٹ سروسز فون سروسز معطل کی گئی, تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں.
لیکن آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنی اچھی کہانی کشمیر کے لوگ سناتے ہیں دونوں طرف سے, اتنی اچھی کہانی کوئی نہیں سناتا. مجھے جب بھی کشمیر سے کوئی کہانی ملتی ہے میری کوشش ہوتی ہے.
کشمیر کے حالات ہی کچھ ایسے رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے جو ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے
ان کے دل میں اتر جاتی ہے اتنی. اور دوسری بات میں کہانی فن بھی آتا ہے سنانے کا. یوسف بہت شکریہ آپ کا ہمیشہ کی طرح.
آپ کا بہت بہت شکریہ.
اور آپ اپنے سب کو بتاتے رہا کریں کہ یہ کہانیاں لکھیں, کہانیاں بھیجیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں فیس بک پہ بھیج دیں, ای میل کر دیں.
میں بھی گزارش کر رہا ہوں سب سے کہ ان کے پاس ہر ایک کے پاس کہانی, مجھے یہ بالکل پتا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ لکھیں, ہمیں اطلاع کریں, آپ کو اطلاع کریں, مجھ سے رابطہ کریں, جیسے بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ آپ تک وہ کہانی پہنچائیں.
بالکل. تو شکریہ اور خدا حافظ آپ کو. سامعین, یوسف جمیل صاحب تھے سری نگر سے ہمارے ساتھ. مستقیم متوا صاحب نے گجرات بھارت سے لکھا ہے کہ بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ کا پروگرام, بہت شکریہ. اور سب مہمانوں کے سوال. مستقیم صاحب بہت شکریہ, آپ نے پچھلی دفعہ میسج کیا تھا, مجھے یاد رہا, حالانکہ آپ نے پت جگہ نہیں لکھی, لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے بھوج گجرات سے میسج کیا تھا. اچھا, حسن نے لکھا ہے کہ پلیز اپنے شو کو فیس بک پر بھی بھیجیے, یعنی اسے ایکسپینڈ کیجیے. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ فیس بک پر ایکسپینڈ کرنے سے نعیم حسن کیا مطلب ہے, کیونکہ یہ تو فیس بک پر ہے موجود, یہ لائیو جا رہا ہے, آپ فیس بک پر اور پھر بعد میں سن بھی سکتے ہیں اس کو فیس بک پر. افسر زیرک کا پیغام میں نے بتایا تھا, انہوں نے فون نمبر بھی بھیجا تھا, ہم ٹرائی کر رہے ہیں اس پہ, لیکن ہمیں ابھی تک نمبر نہیں ملا, اس لیے بہرحال ہماری کوشش جاری رہے گی. لیکن بہرحال آپ نے میسج بھیجا, بہت شکریہ. اور آپ سرآنکھوں پر آپ کا آنا, آپ سب لوگ ہمارے, کوئی پاکستانی, ہندوستانی, کشمیری, کسی کا سوال نہیں ہے, یہ آپ سب کا پروگرام ہے, تو جب چاہیں آپ آ سکتے ہیں. اور خاطر میں آپ کی یہ کر سکتی ہوں کہ آپ کو اچھی سی کہانیاں سنوں, ٹھیک ہے, یا آپ خود ایک کہانی لے کر آئیے. اچھا, اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں, اور یہ کہانی بہت ہی بالکل مختلف ہے. میں نے کوشش کی سب مختلف طرح کی کہانیاں ڈھونڈوں. حسن جعفر صاحب نے بھیجی ہے یہ کہانی, اور یہ کہانی ان کی دادی اماں کی ہے. حسن ڈاکٹر ہیں خود بھی, اور اس کے بعد بلکہ بے شمار ان کے خاندان کے سب لوگوں نے بڑے پیار سے اپنی دادی اور یا نانی جو بھی ان کا رشتہ تھا ان کے لیے میسیجز کیے تھے. لیکن چلیے وہ کہانی سنتے ہیں. یہ کہانی صرف ایک رشتے کی کہانی نہیں, یہ تقسیم کی کہانی بھی ہے.
میرا نام ڈاکٹر حسن جعفر ہے, اور میں گوجرانوالہ میں اس وقت رہائش پذیر ہوں. میری دادی جنہیں ہم اماں کہتے تھے, 14 دسمبر 2013 کو ہمیں داغی مفارقت دے گئیں. ہمارا خاندان ہندوستان کے مشہور شہر آگرے میں مقیم تھا, جبکہ میرے دادا ملازمت کے سلسلے میں سورج پور نامی علاقے میں رہتے تھے. 1947 کے فسادات جب طول پکڑ گئے تو دادا نے اماں اور دونوں بچوں کو آگرے بھجوا دیا, لیکن خود وہیں رہے. میرے والد کی عمر 4 سال اور چچا کی 2 سال تھی. حالات نے پھر شدت اختیار کی اور آگرے میں بھی رہنا دوبھر ہو گیا. اس وقت گھر کے سربراہ دادا کے بڑے بھائی تھے جنہیں ہم بابا کہتے تھے. بابا نے بہت کوشش کی کہ بھائی کی خیریت حاصل ہو سکے, مگر ممکن نہ ہوا. تب اچانک باقی مسلمانوں کی طرح اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کر زندگی بچانے کے لیے ایک مال گاڑی میں پاکستان روانہ ہوئے. جاتے ہوئے اپنے ہندو دوستوں اور پڑوسیوں کو کہہ گئے کہ اگر دادا آ جائیں تو انہیں بتا دیں کہ سب پاکستان چلے گئے ہیں اور آپ بھی وہیں آ جائیں. اماں کا برا حال تھا, ایک طرف میاں کی خبر نہیں اور دوسری طرف بچے چھوٹے, نہ پاس رقم نہ سامان, بس دوسرے عائزہ کے ہمراہ ایک نامعلوم منزل کی طرف چل گئیں. ٹرینیں کٹ رہی تھیں, اماں نے دونوں بچوں کو ٹرین کے فرش پر لٹایا اور خود ان پر لیٹ گئیں کہ گولی اگر لگے تو مجھے لگے, لیکن بچے محفوظ رہے. آخر کار لٹے پٹے کراچی پہنچے, جہاں مہاجر کیمپوں میں لوگوں کا ایک ازدحام تھا. کسی کو کسی کی خبر نہ تھی. کبھی کبھی اچانک کسی پڑوسی سے یا کسی عزیز سے ملاقات ہو جاتی تو آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آتا. اور ایک سے دوسرے کی خبر حاصل ہوتی۔ اماں کی حالت باقی رشتے داروں کی نسبت زیادہ خراب تھی۔ اپنی ضروریات کا، روز مرہ کا اور بچوں کے کھانے پینے کا تقاضا کس سے کریں؟ بابا سب کے دادرس تھے، سب چیزوں کا خیال بھی رکھتے تھے اور سب کے لیے چھاؤں بھی بنے ہوئے تھے، مگر اپنے شوہر سے کہنا اور ہوتا ہے۔ اوپر سے اس شوہر کی خبر بھی نہ ہو کہ کہاں ہے۔ بابا بھائی کے لیے سرگرداں اور پریشان پھرتے رہتے، لاہور سے کراچی تک ہر جگہ ہر کیمپ میں اعلانات کروائے، ہندوستان میں اپنے دوستوں کو تار بھیجے، خط لکھے، مگر کوئی پتہ نہ چلا، کہیں سے کوئی امید نہ بندھی۔ اماں کے پاس پہنے ہوئے جوڑے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، وہ بھی اس عالم غربت میں بدن سے چپک گیا تھا۔ ایسے میں محترمہ فاطمہ جناح نے ان فوجی بیرکوں کا دورہ کیا جہاں مہاجر بستیاں آباد تھیں۔ بستیاں کیا تھیں؟ ایک بڑا ہال تھا جہاں مختلف خاندان چادروں کے پردے ڈال کر رہتے تھے۔ فاطمہ جناح ایک سفید گاڑی میں تشریف لائیں، ان کے ہمراہ تحریک آزادی کی دیگر خواتین بھی تھیں۔ اس وقت وہ بیواؤں اور یتیموں میں سامان تقسیم کر رہی تھیں۔ اسی نے اماں سے کہا، تم بھی ایک جوڑا لے آؤ، تمہارے میاں کا بھی تو پتہ نہیں ہے۔ اماں حالات سے مجبور، بے کسی کی تصویر بنی، پڑوسن کا ہاتھ تھام کر فاطمہ جناح کے پاس پہنچی۔ مادر ملت نے نہایت شفقت سے ایک جوڑا عنایت کیا۔ یہ وہ وقت اماں پر گزر گیا جس کا آگرے کی خوشحال زندگی میں کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ جوڑا لے کے جو ہی کیمپ میں آئیں، بابا آ گئے۔ نیا جوڑا دیکھا تو باز پرس کی، اور جب حقیقت آشکار ہوئی تو برس پڑے کہ یہ تمہارا حق نہیں تھا، تم بیوہ نہیں ہو، تمہارا میاں انشاءاللہ زندہ ہے اور میرے ہوتے یہ نہ ہوگا۔ فوراً یہ جوڑا فلاں بیوہ عورت کو دے کر آؤ۔ خود اسی وقت لنڈا بازار گئے اور ایک سستا سا جوڑا اماں کو لا کر دیا، کہ خود بھی نہایت تنگ دستی سے گزر اوقات کر رہے تھے۔ سال پر سال بیتنے لگے، مگر سوائے شہادت کی مہم اطلاعات کی کچھ پتہ نہ چلا۔ بہت سے دوست احباب نے جو اس وقت دادا کے ساتھ سورج پور میں تھے، بتلایا کہ سورج پور میں گھمسان کرن پڑا، دادا کو قتل ہوتے تو کسی نے نہ دیکھا۔ البتہ یہ بات مسلم تھی کہ آگرے جانے والی ٹرین جس میں دادا سوار ہوئے تھے پوری کٹ گئی تھی۔ پھر بھی دلوں کو امید تھی، کوئی اماں کو عدت گزارنے تک کی اجازت نہ دیتا تھا۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ کا کیا ذکر۔ مہاجر بستیوں سے لوگ گھروں میں آباد ہو گئے، معاشی طور پر بہتر ہو گئے، مگر اماں کے دن و رات وہیں کے وہیں رہے۔ شوہر کی یاد، بچوں کی باپ کو تلاش کرتی نگاہیں، اور بابا کی بیگم یعنی اپنی جٹھانی کی جھڑکیاں کہ ہمارے گھر کیوں پڑی ہو؟ اماں دو بچوں کو لے کر نئے دیس میں کہاں جاتی؟ میں کا مستحکم نہ تھا اور سسرال میں رہنا باعث اذیت۔ ایک بابا ہی کی ذات تھی جو دل و جان سے اپنے بھائی کی آل اولاد کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ وہ مطلق کسی کی پرواہ نہ کرتے تھے اور بچوں پر باپ سے زیادہ مہربان تھے۔ اس زمانے میں بجلی نئی نئی آئی تھی اور آئے روز خبر آتی کہ فلاں شخص بجلی سے چپک کر مر گیا، اس لیے کہ لوگوں کو بجلی کے استعمال کی ٹھیک طور سے آگاہی نہ تھی۔ ایک دن اماں کی جٹھانی نے حسب عادت اماں کو برا بھلا کہنا شروع کیا کہ میرا میاں تجھے اور تیرے بچوں کو کیوں پالے، اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کہ اماں نے خودکشی کی ٹھانی اور اپنی انگلیاں بجلی کے پلگ میں دینی چاہیں۔ کرنٹ کی ایک ہلکی سی لہر اماں کے ہاتھ میں دوڑ گئی۔ بالکل اسی وقت چھوٹا بیٹا یعنی میرے چچا اماں اماں کہتے ہوئے پیروں سے لپٹ گئے اور اماں اس دیوانہ وار کیفیت سے باہر آئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اماں کے اندر ایک نئی عورت نے جنم لیا، روٹی پیٹی عورت کے بجائے ایک پر ہمت عورت نے۔ انہوں نے سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں نہایت خضوع و خشوع سے استغفار کی اور آئندہ جیسے بھی حالات ہوں خودکشی کے بارے میں سوچنے تک سے توبہ کی۔ انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کا باپ تو ہے نہیں، اگر میں بھی مر گئی تو کون ان یتیموں کو دیکھے گا۔ اس دن کے بعد انہیں کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ رہی اور انہوں نے اپنی قسمت سے، اپنے خدا سے شکوہ شکایت ختم کر دیا۔ بس ایک امید کے سہارے جینے لگیں کہ ایک دن اچانک ان کے شوہر آ جائیں گے اور ان کے سب دلد درد دور ہو جائیں گے۔ مگر افسوس وہ دن کبھی نہ آیا۔ کئی سالوں بعد بابا کی بیگم بھی کچھ عرصے بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ بابا صاحب اولاد نہ تھے، اب اماں کا اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو گیا۔ یہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس تمام عرصے میں لاپتہ شوہر کے انتظار کی شرعی مدت بھی گزر گئی۔ پس تمام عزیز و اقربا نے دونوں کا عقد ثانی کر دیا، جس کے بعد اماں کی زندگی کو قدرے سکون میسر آیا۔ بابا نے سگے باپ سے بڑھ کر بچوں کو پروان چڑھایا، اماں کو حج کروایا اور زیارت کربلا معلیٰ سے بھی مشرف ہوئے۔ اماں نہایت عبادت گزار خاتون تھیں، ان کی کوئی نماز کوئی روزہ قضا نہ تھا۔ دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتی تھیں اور سب سے زیادہ اپنی انہی جٹھانی کے لیے دعائیں خیر کرتی تھیں جنہوں نے ایک وقت میں اماں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ آج اماں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، مگر جب تک وہ حیات رہیں انہوں نے ماضی کو حال سے جوڑے رکھا۔ خدا انہیں غریق رحمت کرے آمین.
تو سمین کتنی اچھی کہانی سنائی, اور یہی کمال ہے سننے والوں کو. ویسے ایک میں میسج پڑھنا چاہتی ہوں. مستقیم متوا صاحب نے لکھا تھا کہ پلیز اپنے اسٹوڈیو کی تصویر بھیجیں. ہماری جو سادیہ اسد ہیں جو کہ فیس بک پر کام کرتی ہیں اس پروگرام کے لیے, وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے لیے یہ جو راؤنڈ ٹیبلز ہوتی ہیں, تو میں دیکھ رہی ہوں کہ سادیہ نے مسلسل اسٹوڈیو کی تصویر ڈالی ہوئی ہے. متوا صاحب آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں آپ کو نظر آ رہی ہوں یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, اس کا پینل ہے سامنے میرے, اور یہ وہ اسٹوڈیو نہیں ہے جہاں سے اس وقت پروگرام ہو رہا ہے. اس وقت تو ہمارے ساتھ ایک پروڈیوسر ہوتے ہیں, ایک انجینئر ہوتے ہیں جب آن ایئر جاتے ہیں. تو یہ اسٹوڈیو وہ ہے جہاں سے ہم آپ کے لیے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں, بلکہ جو میری کہانی کی جتنی بھی کہانیاں ہیں یہ سب اسی اسٹوڈیو سے ریکارڈ ہوتی ہیں, اور اکثر کہانیاں سادیہ نے بھی ریکارڈ کی ہیں کیونکہ ایک عرصے تک میرے ساتھ کام کرتی تھیں. اچھا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے وہ سننے والے افسر زیرک صاحب کشمیر سے. ان سے پہلے بات کرتے ہیں, پھر ایک اور ہیں ناصر جھنگ سے. جی افسر زیرک صاحب. افسر
ہلو.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
بس یہ ہوتی ہے کہ فوراً کسی کی غلط فہمی دور کرنا نا. اچھا ہوا آپ کا نمبر مل گیا. اب بتائیے کہ ہمارے پروگرام میں صرف پاکستانی شریک ہوتے ہیں یا کشمیری بھی شریک ہوتے ہیں؟ کیا خیال, تو پاکستان سے کہانیاں بھیجتے تو ہوتے ہیں بھیا. اب آپ ایسا کیجیے, آپ کہانی بھیجیے ہمیں, اور پھر دیکھیے گا اگر آپ اچھی سی کہانی نہ بھیجیں تو ہم کیسے نہیں کریں گے, کیونکہ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا. اگر کہانی آتی ہے تو ہم نشر کرتے ہیں, اور نہیں آتی تو نہیں کرتے. یہ بالکل,
ہم تو
مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ کشمیر کے دونوں حصوں میں ہمارا پروگرام جتنا سنا جاتا ہے نا اتنا کہیں بھی نہیں سنا جاتا ہے. تو ہمارے دل میں تو بڑی قدر ہے آپ لوگوں کی, کیونکہ آپ اس پروگرام کو محبت سے سنتے ہیں اور شکایت بھی محبت سے کرتے ہیں. تو بتائیے آج کی کہانیاں کیسی لگی آپ کو؟
جی بالکل زبردست اچھی.
اچھا, تو اس میں بلکہ اگر میں آپ کو
ایک ریکویسٹ ہے, جی جب کشمیر میں حالات خراب ہوتے ہیں نا تو بتایا کرے پلیز, تھوڑا زیادہ بتایا کرے کشمیر کے بارے میں.
اوہو, بس
یہاں پر اتنی انفارمیشن ملتی نہیں ہے.
جی جی بالکل, آپ نے درست کہا.
جی بالکل, جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یا تو ہم وی او اے کی طرف دیکھتے ہیں یا پھر بی بی سی کی طرف.
جی لیکن ابھی یوسف جمیل صاحب تھے, اچھا ہوتا کہ تھوڑی سی دیر پہلے آپ کا فون مل جاتا نا تو ہم یوسف جمیل سے کہتے کہ اور بھی زیادہ رپورٹیں بھیجیں. ویسے وہ بھیجتے ہیں کافی رپورٹس ہمیں, اور اگر آپ سنتے ہیں, لیکن میں بالکل آپ کی یہ شکایت جو ہے نا یوسف کو پہنچاؤں گی کہ آپ زیادہ رپورٹیں بھیجا کریں. ہمارے افسر زیرک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ, اور بہت سارے سننے والے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے ریسیپشن کیسا ہے ہمارے پروگرام کا؟ صاف سنائی دیتا ہے؟
جی صاف تو نہیں سنائی دیتا لیکن چلتا ہے ایسے ہی.
تو آپ
نہیں آتی آواز,
آپ لوگ کیسے سنتے ہیں, انٹرنیٹ پہ یا ریڈیو پہ؟
جی میں انٹرنیٹ پہ بھی سنتا ہوں, ریڈیو پر بھی سنتا ہوں.
اچھا آپ کو
انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو پھر کیا سنیں, یہاں پر تو کچھ.
اچھا
تو آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ سب کچھ بند کر دیتے ہیں یہاں پر, ریڈیو پر ہی زیادہ تر سنتے ہیں, ریڈیو پر ہی.
اچھا اچھا, چلیے بہت شکریہ آپ کا افسر, اور خدا حافظ آپ کو. ہمارے ساتھ جھنگ سے ہیں ناصر. ناصر السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟
اللہ کا کرم الحمدللہ, خدا آپ کو دونوں جہانوں میں خیر اور عافیت کے ساتھ رکھے. میں روز آپ کو دعا میں یاد کرتا تھا, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. آج صبح بھی میں نے جب نماز پڑھی دعا کی آپ کے لیے, اور شام کو بھی میں نے آپ کے لیے دعا کی کہ آپ کے ذریعے سے کتنے اجڑے ہوئے دلوں کو سکون اور راحت ملتی ہے, کتنے اجڑے ہوئے دل آباد ہو جاتے ہیں صرف آپ کی وجہ سے. تو اللہ میں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ کو بے حساب اور بے اپنا اجر عطا فرمائیں گے.
بہت شکریہ. میں آپ کا پہلے تو ناصر صاحب, جس محبت سے آپ دعا دیتے ہیں یقین کریں کہ مجھے بہت اس بات کا, ایک تو مجھے دعا پر بھی بہت یقین ہے, اس بات پر بہت یقین ہے کہ آپ سب لوگ بڑے خلوص سے دل کے ساتھ دعا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور زندگی میں جی جی کہیے. میرا خیال ہے آپ کا ٹیلی فون کٹ گیا. ویسے ناصر صاحب سوری, آپ اگلے ہفتے دوبارہ ہمیں فون کیجیے گا. حالانکہ ابھی ہمارے پاس وقت باقی ہے, تو میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, خط لکھ کر بھی شامل ہو سکتے ہیں, فیس بک پر میسج بھیج کر بھی شامل ہو سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ اچھی سی کہانی لکھ کر ہمارے اس پروگرام میں آپ آ سکتے ہیں. تو اپنی کہانی ہمیں ضرور بھیجیے, اور ساتھ ہی ہمیں بتائیے کہ ہاں کہانی بھیجتے ہوئے دیکھیے, ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جب جس کو میں کہانی ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی پتہ ہی لگتا تھا کہ جناب انہوں نے تو کہانی کی کاپی اپنے پاس نہیں رکھی. تو اگر کاپی نہیں ہوگی تو آپ کہانی سنائیں گے کیسے, یاد رہے آپ کو, ٹھیک ہے نا؟ تو کاپی ہمیں ضرور بھیجیے, کہانی بھیجیے اور کاپی اپنے پاس رکھیے.
اس کے ساتھ پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تو سامعین, اب شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اسی وقت اسی پروگرام میں. ہم سب کی طرف سے آپ کو خدا حافظ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی